گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جنت اور دوزخ، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ سماعت فرما لیں کہ جنت اور دوزخ یہ غیب کی چیزیں ہیں، یعنی ہم سے پوشیدہ ہیں یہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسلمانوں کے لیے غیب رکھا ہے تاکہ وہ ایمان اس پر لے کر آئیں اور دنیا میں ان کے لیے امتحان کی صورت رہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے ان کو بالکل ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ اگر جنت کو ظاہر کر دیا جاتا یا دوزخ کو ظاہر کر دیا جاتا تو امتحان کی جو صورت ہوتی وہ نہ رہتی۔
صحیح،
تو اس لیے ہمارے امتحان کے طور پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں، ہمیں بتا دیا گیا لیکن رکھا پوشیدہ گیا۔ تو جنت اور دوزخ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دو مقامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں یہ دو مقامات جو بندے ہیں، انسان اور جنات، ان کے لیے یہ تیار کیے ہیں، جو مکلف ہیں ان کے لیے یہ مقامات ہیں، جنات ہیں انسان ہیں۔ جو جنت ہے اس میں خاص جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، باقی رہے جنات جو نیک جنات ہیں تو ان کے حوالے سے جو جمہور علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ جنت سے متصل مقاموں کا اعراف کے نام سے، تو وہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے وہ جنت میں سیر کرنے کے لیے آ سکیں گے۔
یعنی باقاعدہ رہائش،
باقاعدہ وہ نہیں ہوگا، باقاعدہ یہ مسلمان جو انسان ہیں، جو مومن انسان ہیں، ان کے لیے ہوں گے۔
یوں کہہ سکتے کہ ان کی وہ جنت الگ جنت ہے اور عام
نہیں، اس کو آراف سے ہی تعبیر کیا ہے تو ہم اس کو آراف ہی کہیں گے۔ اور جو دوزخ ہے، جہنم ہے، تو وہ ظاہر اس میں جو کفار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں جنات ہوں، بہر صورت انہوں نے اس میں رہنا ہے، اور اسی طرح جو فاسقین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو بلا حساب و کتاب نہ بخشایا اور ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا، تو ایک مخصوص مدت تک اس جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ دو مقام ہیں جو آخرت میں مقرر ہیں۔ تو اولاً تو یہ اس عقیدہ ہے اس حوالے سے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں کا ایک مقام ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ یعنی ایک آنکھوں سے دیکھنا بھی اور دوسرا کانوں سے سننا بھی، یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ، میں عرض کرتا ہوں آگے کہ کچھ اس سے افراد مستثنی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بندے کی جو سوچ ہوتی ہے، بندہ اپنے دل کے اندر طرح طرح کی نعمتوں کا تصور کرتا ہے، یعنی خواب بھی بعض اوقات پالتا ہے کہ فلاں نعمت ہونی چاہیے، فلاں نعمت ہونی چاہیے، اور ایسی نعمتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ جن کا دنیا میں فی الوقت وجود نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو اس کے پاس۔ لیکن جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بندے کا جو دل ہے، جو ذہن ہے، دماغ ہے، اس میں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔
ٹھیک ہے،
خیال آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن و حدیث میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں, جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے, جنت کی نعمتیں صرف اور صرف بطور مثال ہیں, یعنی سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر مکمل طور پر جنت کی نعمتوں کو سمجھانا بھی یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو مکمل طور پر سمجھ سکے. تو اس لیے جو قرآن و حدیث کے اندر نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں صرف اور صرف بطور مثال ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. البتہ یہاں چند افراد مستثنا ہیں کہ ویسے عام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تو یہی ہے کہ انہوں نے نہ دیکھا نہ سنا نہ ان کے دل میں خیال گزرا, لیکن چند افراد وہ مستثنا ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ نعمتیں دکھا دیں.
ٹھیک ہے,
تو خاص طور پر ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی نعمتیں دکھائی بھی گئیں اور دنیا میں بھی دکھائی گئیں اور بالخصوص معراج میں بھی دکھائی گئیں.
ٹھیک ہے,
اسی طرح دوزخ کا معاملہ ہے کہ دوزخ میں بھی طرح طرح کے عذابات تیار کر رکھے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور جلال کا مظہر ہیں. لیکن دوزخ کے عذاب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ حقیقتاً جو اس کا عذاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے, یا اس نے جو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا ہے تو وہ جانتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور بہت عذابات اس کے بیان ہوئے ہیں. تو اب یہ چونکہ عقائد سے تو متعلق نہیں ہے, یوں عقائد سے متعلق نہیں ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اور دوزخ کے حوالے سے جو عذابات ہیں وہ بیان کر سکیں.
ٹھیک ہے,
یہ مشکل ہے.
صحیح,
تو یعنی وہ عقائد سے تعلق نہیں رکھتی. اصل عقیدہ جو ہمارا تعلق رکھتا ہے یہاں پر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے. تو نمبر ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے, یہ دونوں حق ہیں.
ٹھیک ہے,
اس بات کو تسلیم کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے.
اگر کوئی نہ مانے
تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے.
ایسے لوگ ہیں کیا؟
ممکن ہے, بلکہ ہوں گے اس طرح کے افراد, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں, یا جیسے کفار ہیں.
ٹھیک ہے,
تو وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو جنت اور دوزخ کو بھی تسلیم نہیں کرتے. تو بہرحال جو جنت کا انکار کرے یا دوزخ کا انکار کرے, تو علماء نے واضح طور پر, علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیقہ ندیہ میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ من انکر الجنت ابی النار, کہ جس نے جنت اور دوزخ میں سے کسی چیز کا انکار کیا وہ کافر, وہ شخص کافر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والا, اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا, اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ جنت اور دوزخ یہ موجود ہیں.
ٹھیک ہے,
تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ جنت کا تذکرہ فرمایا, مسلمانوں کو حکم دیا کہ وسارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, کہ اس جنت کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو, وہ جنت کے جس کا عرض جو ہے, جس کا طول ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے, اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو جنت کا وجود موجود ہے, جنت کا وجود ہے جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح جہنم کے بارے میں جگہ جگہ موجود ہے کہ وہ جو کفار ہیں جو جھٹلانے والے ہیں, فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارہ, یہ کفار اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں, یہ کسی بھی طرح کا کفر کرتے ہیں, یہ لوگ اور پتھر جو ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے, اور یہ جہنم جو ہے اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو نمبر ایک یہ کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے, اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک کو جھٹلانے والا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے کہ آپ نے کثیر احادیث کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا, اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی فرمایا. اور دوسرا عقیدہ اس حوالے سے جو بنیادی ہے وہ یہ ہے, جو اہل سنت کا عقیدہ ہے, نظریہ ہے, وہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ تیار ہوئے ہزارہ سال ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ تیار کی جا چکی ہے, اور یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ وہ قیامت کے دن تیار کی جائے گی.
اچھا,
قرآن و حدیث میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جنت تیار کی
پہلے سے موجود ہے.
جیسے مثال کے طور پر یہی آیت کو اعدت للمتقین,
ٹھیک ہے,
کہ متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے جنت کو
تیار کیا گیا,
اور جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین, کہ وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ قرآن پاک میں ماضی کے صیغے ہیں, بتایا کہ تیار کی جا چکی ہیں. اسی طرح معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو آپ نے جو نشانیاں دیکھی ان میں سے جنت و دوزخ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا, وہ موجود تھیں جبھی تو ملاحظہ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. اسی طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ آپ دونوں جنت کے اندر ہی رہتے تھے ابتدا کے اندر. اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری جو اہلیہ ہیں وہ دونوں جنت کے اندر رہو،
ٹھیک ہے؟
تو جنت میں وہ رہتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، تو جنت کا وجود تھا جب ہی اس کے اندر رہتے تھے۔ تو اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ کی تیار کی جا چکی ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کل بروز قیامت جا کے یہ تیار کی جائے،
ٹھیک ہے؟ اور یہ یعنی دائمی ہے یا مستقل رہیں گے یا ختم ہو جائے گی؟ ایک وقت آئے گا
تو واضح الفاظ قرآن پاک میں ہے کہ دونوں گروہ کے بارے میں، کہ جو مسلمان ہیں جو دنیا سے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل فرمایا، تو اس کے لیے الفاظ واضح ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو دوزخ والے ہیں جہنم والے ہیں جو کفار ہیں انہوں نے تو ہمیشہ وہیں رہنا ہے، اور جو فاسقین ہیں کہ دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر گئے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہنم کی سزا دی، تو سزا پانے کے بعد پھر یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور یہ پھر یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن کفار ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ جب یہ دونوں گروہ جہنمی اور جنت والے جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو موت جو موت ہے اس کو مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، اسرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ موت جو ہم پر طاری ہوتی ہے
اس کو ایک زندگی ختم دے دیا جائے گا،
تو اس کو ایک جسم دیا جائے گا، مینڈھا بنایا جائے گا اور اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی
موت بھی نہیں
رہیں گے، اب موت بھی نہیں ہوگی اور جنت اور دوزخ اپنی جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ یہ قائم رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے مقام میں رکھے۔ حضور آپ نے فرمایا کہ جنت غائب ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ خواب میں فلاں کو جنت کا دیدار ہوا، مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو اچھی حالت میں دیکھا، تو اب یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا، جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو بھی جنت کے معاملات نظر آتے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ عمومی طور پر یہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کو دکھا دیا جاتا ہے،
صحیح،
جنت کی حور غائب ہے، لیکن بعض بزرگوں کے واقعات اس طرح موجود ہیں کہ دکھائے گئے ان کو، تو یہ عمومی اعتبار سے یہ قاعدہ ہے، البتہ بعض افراد اس سے مستثنا ہیں کہ جن کو یہ زیارتیں کروائی گئیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیارت کروائی گئی، بہت سے ایسے انبیاء ہیں کہ جن کو زیارت کروائی گئی اور اولیاء ایسے ہیں، تو عمومی اعتبار سے یہ قاعدہ ہے کہ وہ غائب ہیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو یا جس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کرم فرمانا چاہے اس کو دکھا دیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو خواب کے اندر دیکھا ہے تو وہ جنت ہی کے اندر دیکھا ہو، ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہو جو جنت کی کھڑکی ہے، جیسے مثال کے طور پر باغ قبر کے اندر کھول دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس باغ کے اندر دیکھا ہو، لیکن وہ بھی غیب ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر یہ واضح کرنا چاہے وہ واضح کر سکتا ہے، اس کی شان اور اس کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، جنت کے بارے میں عقیدہ رکھنا تو ضروری ہے، کوئی اگر اس کی نعمتوں کی توہین کرے، جیسے عموماً لوگ جو ہے حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا اسی طرح دوزخ کو بہت ہلکا جانے، بولے کہ دوزخ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے باتیں کرنا، ان کی نعمتوں کی یا دوزخ کے عذاب کو ہلکا جاننا، اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ہے؟
دیکھیں، ایک ہے جو آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں بھی چلے گئے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ ایک الگ جملہ ہے، اور ویسے عمومی اعتبار سے میں عرض کر دوں کہ جنت اور دوزخ ایک چیز ہے کہ جس کی اہمیت رب العزت جل و علا بیان کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو خالق و مالک ہے، وہ اگر کسی چیز کی اہمیت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ اس کی توہین کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی معظم شے کو، اللہ تعالی نے جس کو تعظیم بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو معظم بنایا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جنت کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوا، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو تعظیم دے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اہمیت بیان کرے اور آپ مذاق اڑا کے اس کی اہمیت کو گھٹا دیں۔ تو ایسے افراد نعوذ باللہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ اگر جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ توہین کرنا، یہ مذاق اڑانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی معظم اشیاء کا، جن چیزوں کی اہمیت رب تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، اس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح جو جہنم کا عذاب ہے، دوزخ کا جو عذاب ہے، اس کی اہمیت اور اس کی شدت کو، کہ کتنی شدت والی ہے، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قرآن میں فرمایا, احادیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیا گیا. تو اب اگر کوئی جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے, اس کے عذاب کو ہلکا جان رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ شدید فرما رہا ہے آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں, آپ کے نزدیک وہ کمتر ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت والی ہے, اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ توہین ہوئی اور یہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دے گی. جہاں تک رہا یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو جہنم میں رہیں گے, اصل میں دیکھیں پناہ مانگنی چاہیے,
ٹھیک ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان تمام چیزوں سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف چیزوں سے پناہ طلب کرتے رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو جہنم میں جو ہے وہ چلے جائیں, ایسے بعض بزرگوں کے اقوال ہیں لیکن وہ بزرگ ہوا کرتے تھے,
ٹھیک ہے,
ان کی زندگی اسی چیز سے تعبیر تھی,
صحیح,
یعنی ان کی زندگی کو ان کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, بلکہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کہ جہنم میں جاؤ تو وہ فوراً چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے,
ٹھیک ہے,
وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. اور ان کا جو مقصود اصلی ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی رہے,
صحیح,
اب وہ جس حال میں بھی رکھے ہم اس پر راضی ہیں. ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, وہ صرف اس بات کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال کے اندر راضی ہیں,
صحیح,
لیکن وہ ان کی زندگیاں تھیں, ان کے جو حالات تھے وہ ایسے تھے. اب آج کا کوئی اٹھ کے جو ہے جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھری ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے اندر ہے کہ آپ نماز پڑھیں, نماز اس نے پڑھنی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے اندر ہے کہ آپ نیک کام کریں, برائیوں سے بچیں, آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پہ چلیں, وہ آپ سے چلا نہیں جاتا, آپ سے وہ کام ہو نہیں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے, آپ کو بتایا جائے تو آپ اس کا مذاق اڑائیں, لیکن پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ احسان کر لیں گے, تو پھر یہ خلا تضاد ہے. یعنی ایک طرف آپ کے اقوال کچھ اور, دوسری طرف بات اور گفتگو کچھ اور. تو جو بندے کا مقام ہے, جو اس کے دل کے اندر ہے, جو اس کا انداز ہے, اسی انداز میں بندے کو گفتگو کرنی چاہیے. اور ہر کلمہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی تائید بزرگوں سے مل سکے, قرآن و حدیث سے مل سکے, تو اس لیے جو اہل علم سے نہ ہو اس کو محتاط رہنا چاہیے, گفتگو کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس طرح کا جملہ اس کے منہ سے نکل جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کے لیے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے. تو اس لیے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ ایک کلمہ بولتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض اوقات بندہ کوئی کلمہ بولتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے.
جزاک اللہ حضور. دیدار الہی سے بھی متعلق عقیدہ ارشاد فرما دیں, پھر کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں.
دیدار الہی سے متعلق بنیادی اعتبار سے دو اس کے پہلو ہیں, ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت.
ٹھیک ہے,
جو آخرت کا دیدار ہے اس سے پہلے دنیا کے حوالے سے سن لیتے ہیں. دنیا کے اندر جو دیدار ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک دیدار ہے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کرنا دنیا میں, اور ایک دیدار ہے کہ جو قلب کی آنکھوں سے خواب کے اندر کرنا.
ٹھیک ہے,
تو جو آنکھ سر کی آنکھیں ہیں, جاگتی آنکھیں ہیں, ان سے دیدار کرنا دنیا میں, یہ صرف ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے.
صحیح,
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور جو قلب کی آنکھوں سے دیدار ہے وہ دنیا میں دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منقول ہے آپ کے حالات میں کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا.
سبحان اللہ.
اور آخرت کا معاملہ تو آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہوگا. قرآن پاک میں سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وجوہ یوم اذ ناظرہ الى ربها ناظرہ, کہ کچھ چہرے ہوں گے کہ جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہے ہوں گے, اس کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو اس لیے قیامت میں تو ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا, اور پھر ان کے مرتبوں کے مطابق مختلف اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے گا, اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی.
اچھا, یہ جو قیامت میں ہے یہ جنت کے اندر ہے,
یعنی قیامت میں میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اور جنت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا.
سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور اس موضوع پر ہم نے بہت پہلے مفصل کلام کر لیا کہ دیدار الہی کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں. کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی, میں کال سنائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عذاب قبر حق ہے, حساب کتاب یوم الحساب یوم جزا کو ہوگا، سب کے نام اعمال کھولے جائیں گے، تو یہ جو قبر میں عذاب ہے کیا ہے، پھر اس سے پہلے کس کیا حکمت یا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ عذاب جو ہے وہ کس بنا پر، جبکہ حساب کتاب جو ہے وہ قیامت میں ہونا ہے. دوسرا کہ ہر مومن مسلمان انشاءاللہ عزوجل تین سوالوں کو جب جواب دے دے گا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا نام کا نام العرس. پھر اس کے بعد عذاب کیسا، کیونکہ ناگار مسلمان بھی ایمان کے ساتھ جو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ ان تین سوالوں کو جواب دے دے گا، تو پھر اس کے بعد بھی عذاب ہوگا.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
محمد ظفر نذیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. صبح جب آپ کا پروگرام چل رہا تھا فرائض علوم، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ تو اللہ پاک کی کتاب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور عذاب قبر سے متعلق سوال ہے، اس موضوع پر بھی ہم نے فرض علوم میں بیان سنا ہے کہ حساب کتاب تو جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن پلڑا ہوگا، نام اعمال ہوگا، سارے معاملات سنے ہیں. تو پھر یہ قبر کا عذاب کیا ہے، پھر قبر کا عذاب سے کیا مراد ہے؟ پھر اسی طرح مومن مسلمان سے جب سوالات ہوتے ہیں قبر کے اندر اور سوالات کے جوابات دے لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جو جیسا کہ دلہن سوتی ہے، تو اب جب اس کو اطمینان ہو گیا تو اب پھر قیامت کا یا جہنم کے عذاب کا کیا معنی ہے؟
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو بنیاد یہ ہے کہ جو اعتقاد ہے وہ رکھنا،
ٹھیک ہے
کہ قبر کے عذاب کا حق ہونا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قبر کا عذاب اور نعمت حق ہیں، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ثبوت یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے. قرآن پاک میں جو فرعون کے آل فرعون ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جب قیامت کا دن ہوگا و یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا کہ جو فرعونی ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دیں. تو قیامت سے پہلے ان کے عذاب کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نوح کے اندر موجود ہے کہ ان کو غرق ہونے کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، تو وہ عذاب جو دیا جا رہا ہے وہ قبر کا عذاب ہے. تو اس لیے بنیادی اعتبار سے قرآن کی ان آیات اور احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ عذاب قبر حق ہے، اور اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، کیونکہ عمومی طور پر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے.
تو امام بیہقی بنا کے یہ حق ہے ہوگا،
ہاں یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی نے مستقل کتاب اس بات عذاب قبر کے نام سے لکھی ہے جس میں اس کی دلائل ذکر کی ہیں. اولاً یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر یہ حق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر تشریف لاتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور قبر کا جب ذکر کیا جاتا تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ آخرت کے تذکرے پر یا دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے پر روتے ہیں، تو آپ نے حدیث پاک یہ بیان کی کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے بھی کامیاب ہے، اور جو اس میں پھنسا تو وہ آگے بھی پھنس سکتا ہے. تو اس لیے جس کو قبر کی نعمتیں ملیں تو اس کے بارے میں تو امید یہی ہے کہ وہ قیامت کے جو عذابات ہیں اس سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی جب اس کو محفوظ رکھا تو قیامت میں بھی وہ محفوظ رہے گا، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اور جس کو عذاب قبر دیا گیا تو جو مومنین ہیں ان کو عذاب قبر دینے کی مختلف وجوہات ہیں،
ٹھیک ہے،
کیونکہ مومن جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے پرہیزگار نہیں ہوتے، نیک نہیں ہوتے، وہ گناہ کر کے جاتے ہیں، تو ان گناہوں کا بدلہ یا تو عذاب کی صورت میں ملے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب یہ پھر عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. اس امت کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جب قبر سے نکلے گی تو اپنے گناہوں کا وہ عذاب بھگت چکی ہوگی، یعنی ایک تعداد ہوگی کہ جن کو قبر کے اندر اگر عذاب دیا گیا تو یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گا، اور ایک بڑی تعداد کے گناہ جو ہے وہ عذاب قبر سے ہی معاف ہو کے ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن پھر ان کو داخل جنت کر دیا جائے گا. تو ایک حکمت عذاب قبر کی جو مومنوں کو ملی وہ تو یہ ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے
آمین
ہمیں لمحہ بھر بھی جو ہے وہ نہ قبر کا عذاب ملے، قبر میں بھی آسانی ہو جائے ہمارے لیے
آمین.
تو جن کو ملا ان کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جب قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑی تعداد ہوگی کہ جس کو اب وہاں عذاب نہیں ملے گا، اور جن کو قبر میں بھی عذاب ملا تو وہ اتنے گناہ زیادہ ہوں گے ان کے کہ قیامت کے دن پھر ان کو مزید اس کا عذاب ملے گا. پھر اگر وہ ایماندار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی اگر قیامت کے دن ان کو معاف نہ کیا گیا. تو اس لیے عذاب قبر کی ایک حکمت تو یہی ہوئی کہ مومنین کو ستھرا کر دیا گیا, اور جہاں تک رہا کفار کا معاملہ تو کفار کو جو زندگی دی گئی تھی وہ موت, سبھی کو زندگی دی گئی تو وہ ایک حد تک دی گئی کہ یہاں تک آپ نے زندگی گزارنی ہے, اس کے بعد پھر جو مرحلہ شروع ہوگا وہ دوسرا مرحلہ
جزا کا معاملہ ہے.
اب جب برزخ شروع ہو گیا تو برزخ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اس طرح الفاظ موجود ہیں کہ جس کو موت واقع ہوئی تو قامت علیہ القیامہ, اس کے پر قیامت قائم ہو چکی, اب اس کا اگلا مرحلہ اگلی زندگی شروع ہو چکی ہے, اب وہ کافر ہے تو اس صورت میں اس کے پر عذابات یہ شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے جو کافر کو عذاب دیا جائے گا تو یہ اسی آخرت کے عذاب کی کڑی ہوگی کہ اس کو یہ عذاب ملتے رہیں گے, پھر اس کے بعد قیامت سے کچھ پہلے جب اس کو سلا دیا جائے گا پھر وہ اٹھایا جائے گا پھر دوبارہ اس کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ اسی عذاب کی ایک کڑی ہے کہ جو اس کو قبر کے اندر دی جا رہی ہے. تو یہ عذاب قبر کی حکمتوں میں سے ایک حکمت جو واضح ہے ہمارے سامنے, باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں عذاب قبر کے اندر عذاب دیتا ہے, کیونکہ دنیا کا معاملہ ختم, اب برزخ شروع ہو گیا, برزخ شروع ہو گیا تو اس کے بعد جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس کا پھل ابھی سے اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک رہا مومن کے معاملے تو مومنوں میں بہت سارے ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ سوالات میں پھنس جائیں گے.
اچھا,
وہ سوالات میں پھنس جائیں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ عذابات ان کی طرف یہ راجے ہوں گے.
جو سوالات میں بچ گئے تو انشاءاللہ قیامت میں
امید ہے, یعنی سوالات سے بچنے کے بعد تو عام طور پر یہی ہے کہ وہ نعمتوں کے اندر ہی ہوتے ہیں, باقی وہ سوالات کے اندر مشکل پیش آتی ہے تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کی طرح جواب دیں, لیکن یہ کہ عذاب قبر ان کے اوپر پھر مسلط کر دیا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے, جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. قرآن جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے, یہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں, کہتے ہیں حالانکہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو یہ معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا کیسا ہوگا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر ہو گئی تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے,
ٹھیک ہے.
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر حکومت دی, وہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے دی اور تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے اعتبار سے ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام, ان کو وہ باتیں عطا کی گئیں کہ جو دوسروں پر بطور حجت ہو سکیں. یعنی جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے نبوت کے دعوے پر جو بطور دلیل وہ بات پیش کرتا ہے, ایسی بات کی جو خلاف عادت ہو, جو عام طور پر ہوتی نہ ہو, اس کے ذریعے وہ چیلنج کرے اور سامنے والے کو, مخالفین کو خاموش کروا دے, تو یہ ہوتا ہے معجزہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن اس طرح معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا, آپ پر نازل فرمایا, اور آپ نے بطور معجزہ یہ کفار کے سامنے پیش کیا.
ٹھیک ہے,
تو اب کوئی بھی چیز ہو, چاند کو دو ٹکڑے کیا تو یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور کفار کے سامنے آپ نے پیش کی, سورج کو آپ نے لوٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور آپ نے سورج کو لوٹایا. تو یہ جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں, عطا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, لوگوں کے سامنے وہ اظہار فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قدرت دیتا ہے, اس معجزے پر وہ قادر ہوتے ہیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, یہ علماء تصریح فرما چکے, اور ایسا معجزہ ہے کہ جو تا قیامت باقی رہے گا. اکثر معجزات وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمائے وہ ہوئے اور وقت پر, یعنی وہ یوں ختم ہو گئے کہ اس وقت ہوئے تھے وہ, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت باقی رہے گا. تو یعنی اب تک قرآن کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور یہ چیلنج کر دیا گیا کہ کوئی ہے جو اس قرآن کی مثل ایک آیت لا سکے, ایک سورت اس کی مثل لا سکے, تو کوئی نہیں لا سکا.
کئی لوگ کرتے ہیں کہ مثل لا سکے, وہ عربی زبان میں عربی کا کوئی بھی جملہ بنا لے تو مثل تو بن جائے گی, مراد کیا ہے مثل؟
مراد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے یہ اس میں بہت ساری چیزیں, عربی کلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو ایسی ہو کہ ایک تو اس میں کسی طرح کا جوڑ توڑ نہ ہو, ٹوٹا پھوٹا کلام نہ ہو, اور جیسا مقام ہے اس کے مطابق گفتگو کی ہو, اس کو فصاحت و بلاغت بولتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر جس انداز میں جملے استعمال کیے گئے ہیں دوسرا وہ استعمال بھی نہ کر سکے, اور پھر جس انداز جو بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی ہو کہ جو واقعے کے مطابق ہو, یعنی وہ فرضی باتیں نہ ہو یا مذاق نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ الحقۃ ما الحقۃ وما ادراک ما الحقۃ. یہ ایک انداز آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ حقہ جو حق ہے، ملحقہ حقہ کیا ہے، وما ادراک ما الحقہ اور آپ کو کیا معلوم کہ حقہ کیا ہے، القاریہ کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ آپ کیا جانیں کہ قاریہ کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ایک انداز ہے گفتگو کا، ایک انداز ہے. اب ایسا جملہ کوئی بھی بول سکتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس انداز میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. عرب والے، اہل عرب جو ہیں اپنے کلام پر ایسے قادر تھے، ایسے قادر تھے گفتگو پر کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ عجمی بولتے تھے، جس کا مطلب ہے گونگا.
ٹھیک ہے،
جس کا مطلب
عرب کے علاوہ لوگ جو عجمی ہیں
گونگے ہیں، یعنی گویا کہ گفتگو میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے، یعنی ایک تو گفتگو کی جو چاشنی ہے اور اس کی جو تراکیب ہے، جس انداز میں بولا جاتا ہے، جس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، وہ ایسی ہے کہ جو اہل زبان سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے کہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اب مسلمہ کذاب نے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ اپنے زمانے کا بڑا فصیح شخص تھا، گفتگو میں ماہر تھا. ہمارے یہاں بعض لوگ اس بات سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی کو گفتگو میں ماہر دیکھتے ہیں، یعنی وہ تقریر بڑی زبردست کرتا ہو، تو وہی سمجھتے ہیں اہل حق میں سے.
صحیح،
ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
گفتگو تو ایک ایسا فن ہے کہ جو کفار بھی سیکھ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی حجاج بن یوسف کتنا مشہور ظالم بادشاہ گزرا ہے، وہ ظالم ہے کہ جس نے صحابہ کو شہید کیا اور تابعین کو شہید کیا. یہ اپنے زمانے کا اخطب الناس تھا، یعنی زبردست خطیب تھا، گفتگو کا ماہر تھا اپنے زمانے کا. لیکن دیکھیں، وہ ظالم و جابر تھا، تو کیا اس کا گفتگو میں ماہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا؟ ایسا نہیں. قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو اجسام ہیں وہ آپ کو تعجب میں ڈالیں گے، ان کی گفتگو ایسی ہے کہ آپ کان لگا کے سنیں. یعنی گفتگو کے ماہر ہیں وہ، گفتگو میں بڑی اچھی گفتگو کریں گے. تو یاد رکھیے، گفتگو کبھی بھی حجت نہیں ہوا کرتی، بولنے میں مہارت کی کبھی بھی حجت نہیں ہوا کرتی. تو یہ جو مسلمہ کذاب تھا، یہ بھی گفتگو کا ماہر تھا، فصیح اور بلیغ تھا. اس نے جب یہ کہا کہ قرآن کی مثل سورت لے کر آنی ہے، تو ایک مہینے تک بند رہا گھر میں، اس نے سورت بنائی.
اچھا،
سورت اسی انداز میں بنائی کہ الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل،
ہاتھی
ہاتھی ہاتھی کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں، اس کی سونڈ ہوتی ہے، اس کی دم ہوتی ہے.
یعنی اس نے
ان الفاظ کے اعتبار سے اس نے بنایا. تو ایک بچی نے مذاق اڑایا اس کا کہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو صرف
جملے ملانے
نہیں، بلکہ جو بات ہے اس کو بیان کرنا. تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کی انتہائی وسیع موضوع ہے، اور اہل عرب خود اس بات کو تسلیم کر چکے اس زمانے کے اندر کہ اس کی مثل لانا ممکن نہیں. اگر مثل لانا ممکن ہوتا تو چیلنج کھلا موجود ہے، آج تک کوئی نہیں لا سکا. جو لانے کی جس نے کوشش کی، لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، تو وہ ایسی چوٹ کھائی کہ لوگ حیران نہیں. کہ مثال کے طور پر معراج، سبحان الذي اسرا بعبده، سبحان سے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا فرمائی، یہ کیوں نہیں فرمایا الحمد للہ الذي اسرا بعبده؟ سبحان کا کلمہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو علماء نے کئی حکمتیں اس کے اندر بیان فرمائی کہ سبحان کیوں کہا، الحمد کیوں نہیں کہا، کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئی. تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عیب سے پاک ہو، رب تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے. تو علماء نے حکمت بیان کی کہ اگر جو رات کے ایک حصے کے اندر اتنا زیادہ سفر کروا دینا اور رات و رات واپس لے آنا، یہ عام بندے کے بس میں ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، وہ چاہے تو لمحے بھر کے اندر ساری کی ساری کائنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا سکتا ہے. اس لیے سبحان کا کلمہ لائے کہ جس سے پتہ چل جائے، اعتراض ہی نہ رہے کہ رات کے اتنے سے حصے میں جو سیر کروانا مشکل ہے، وہ تمہارے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے جو سبحان ہے. تو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہزارہ ہزار حکمتیں موجود ہیں، اور اس طرح کا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا. تو اس کو بولتے ہیں معجزہ. معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینا. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ عاجز کر دیتا ہے، وہ قرآن پاک نے لوگوں کو عاجز کر دیا کہ وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے.
واقعی جو قرآن پاک کی عبارت پڑھنے میں چاشنی ہے، لذت ہے، مزہ، وہ کسی اور عربی کتاب کے اندر نہیں ملتا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔